السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سب کا؟ الحمدللہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. نماز کے اذکار ہو رہے ہیں، کہیں ٹھہرتے ہیں یا بس روا روی میں ہوتے ہیں؟ فوکسڈ ہو رہے ہیں. ہماری نماز درست ہو جائے نا تو سب کچھ درست ہو سکتا ہے. اور پھر نماز کے جو اذکار ہیں، اگر وہ دعائیں بھی ہم ڈھنگ سے مانگ لیں نا تو گویا ہم نے سب کچھ مانگ لیا. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون.
آج ہم انشاءاللہ آیت الکرسی کے بارے میں پڑھیں گے.
اللہ لا الہ الا ہو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
الله الله لا اله نہیں کوئی الہ برحق، الا مگر ہوا وہی، الحی وہ زندہ ہے، القیوم قائم رکھنے والا ہے، لا تأخذه نہیں پکڑتی اسے سنتن اونگ، ولا نوم اور نہ نیند، لہو اسی کے لیے ہے، ما جو فی السماواتی آسمانوں میں ہے، وما اور جو فی الارض زمین میں ہے، من ذا الذی کون ہے وہ جو یشفع شفاعت کرے سفارش کرے، اندہو اس کے پاس، الا مگر بِاذنہ اس کے اذن سے، یعلم وہ جانتا ہے، ما جو بین ایدیہم ان کے ہاتھوں کے درمیان ہے، وما خلفہم اور جو ان کے پیچھے ہے، یعنی جو ان کے سامنے ہے اور جو پیچھے ہے، ولا اور نہ یحیطونا اور نہیں وہ احاطہ کر سکتے، بشیئن کسی چیز کا، من علمہ اس کے علم میں سے، الا مگر، بما شاء جو وہ چاہے، وسع گھیر رکھا ہے کرسیہ اس کی کرسی نے، السماواتی آسمانوں کو، والارض اور زمین کو، ولا یعودہ اور نہیں تھکاتی اس کو، حفظہما حفاظت ان دونوں کی، وہوا اور وہ، العلی بلندر ہے، العظیم بہت عظمت والا ہے. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں مگر صرف وہی، وہ ہمیشہ سے زندہ اور قائم رہنے والا ہے، اسے نہ اونگ آتی ہے اور نہ نیند، اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس کے سامنے شفاعت کر سکے، وہ جانتا ہے جو ان کے آگے ہے اور جو پیچھے ہے، اور وہ اس کے علم میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے سوائے اس کے جو وہ چاہے، اس کی کرسی آسمانوں اور زمین تک وسیع ہے اور ان دونوں کی حفاظت اسے نہیں تھکاتی، اور وہ بہت بلند بہت عظمت والا ہے. ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے اس کو موت کے علاوہ کوئی چیز جنت میں جانے سے نہیں روک سکتی، یعنی اس کے بس مرنے کی دیر ہے، جو ہی اس کی آنکھیں بند ہوں گی اس دنیا سے تو دوبارہ کھلیں گی کہاں؟ جنت میں. یعنی یہ ہے تو ایک آیت جو قرآن مجید کی سب سے افضل آیت ہے، لیکن بہت ہی اہمیت کی حامل ہے. اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پہچان کروائی گئی ہے، اللہ تعالیٰ کی ایسی مکمل معرفت ہے کہ جس کی مثال نہیں ملتی. اسی بنا پر اس کو قرآن مجید کی سب سے افضل آیت کہا گیا ہے. ابی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ان سے پوچھا کہ اللہ کی کتاب میں سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ انہوں نے کہا اللہ اور اس کے رسول ہی زیادہ بہتر جانتے ہیں. جب آپ نے یہ سوال کئی مرتبہ دہرایا تو ابی نے کہا آیت الکرسی. آپ نے یہ سن کر فرمایا ابو المنذر تمہیں علم مبارک ہو، یعنی تم جانتے ہو، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، عرش کے پائے کے پاس یہ اللہ الملک کی پاکیزگی بیان کرتی ہوگی اور اس کی ایک زبان اور دو ہونٹ ہوں گے. یعنی دراصل اللہ کی تعریف والی آیت ہے، اور اس کی بہت اہم خوبی یہ ہے کہ اس کے پڑھنے سے شیطان دور بھاگ جاتا ہے اور انسان اللہ کی حفاظت میں آتا ہے. اسی طرح یہ آیت جنات سے بچانے والی ہے، یعنی جنات کے شر سے. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس کا معنی کیا ہے. سب سے پہلے اللہ لا الہ الا ہو، اللہ اس کے سوا کوئی الہ نہیں. لفظ اللہ کی اصل الالہ ہے، مادہ حمزہ لام ہا ہے. لغت عرب میں الہ کا لفظ چار معنوں پر بولا گیا ہے. نمبر ایک، معبود جس کی عبادت کی جائے، اسی لیے ہم عام طور پر لا الہ الا اللہ کا جو ترجمہ کرتے ہیں وہ معبود کے ساتھ کرتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یعنی وہ ذات جس کی تعظیم کی جائے، اس کے سامنے سر جھکایا جائے، اس کی عبادت کی جائے، اسے الہ کہتے ہیں. دوسرے، الملجا جس کی پناہ لی جائے، یعنی جس کی طرف انسان مصیبت اور پریشانی کے وقت رجوع کرے اور یہ سوچ کر اس کی طرف جائے کہ یہی مجھے اس مشکل سے نجات دلا سکتا ہے. نمبر تین، المفزوع الیہ، وہ جس سے گھبراہٹ میں مدد لی جائے، یعنی جب انسان پہ گھبراہٹ طاری ہو تو انسان اس کی طرف پلٹے. اور چوتھا معنی ہے المحبوب، وہ محبوب جس کے ساتھ سب سے زیادہ محبت ہو اور اس کے بارے میں عقلیں حیران ہو جائیں. تو معبود، ملجا، مفزوع الیہ اور محبوب، تو عربوں کی لغت میں یہ چار معنی الہ کے پائے جاتے ہیں. یعنی الہ، کسی بھی انسان کا الہ وہ ذات ہوتی ہے جس کی طرف دل کھینچا چلا جائے، جس سے شدید محبت ہو، جس کی عظمت کا دل پر روب ہو اور جس کے سامنے انسان خود کو عاجز محسوس کرے. امام ابن تیمیہ کہتے ہیں الہ وہ ہے جس سے دل محبت کرے، اس سے ڈرے، اس سے امید رکھے اور اس کی عظمت کو مان لے. ٹھیک ہے، اب ان چیزوں کو سامنے رکھ کے دیکھیں کہ کیا واقعی ہم اللہ ہی کو الہ بنائے ہوئے ہیں یا کسی اور چیز کو. کیا اللہ تعالی کی محبت ہمارے دل میں سب سے زیادہ ہے؟ کیا اس کا ڈر سب سے زیادہ ہے؟ کیا ہماری ساری امیدیں توقعات اسی سے وابستہ ہے؟ کیا ہمارے دل میں سب سے زیادہ عظمت اسی کی ہے؟ یہ ہمیں اپنے آپ سے سوال کرنا چاہیے. کہتے نا افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا تم نے دیکھا اس شخص کو جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا الہ بنا رکھا ہے، یعنی جو اس کی خواہش نفس ہے، نفس کی خواہش وہ سب سے زیادہ اس کے پیچھے ہے. تو کوئی بھی چیز، چاہے وہ پتھر کا بت ہو، چاہے وہ کوئی انسان ہو، چاہے وہ کوئی درخت ہو، چاہے وہ آگ ہو، ہوا ہو، پانی ہو، کوئی بھی چیز جس سے انسان کے اس طرح کے جذبات وابستہ ہوں کہ اس چیز کی عظمت، ہیبت اور اس سے توقعات ہر چیز سے زیادہ ہوں اور اس کی محبت بھی دل میں ہر چیز سے زیادہ ہو، تو وہ اس کا الہ ہوتی. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، جو لوگ ایمان لائے وہ اللہ کی محبت میں سب سے زیادہ شدید ہوتے. تو یہ ہم سب کا امتحان ہے، ہم میں سے ہر شخص اپنے اپنے دل کا جائزہ لے کہ وہاں سب سے زیادہ محبت کس کی ہے، سب سے زیادہ خوف کس کا ہے، سب سے زیادہ امید کس سے ہے، اور سب سے زیادہ عظمت کا احساس کس کے لیے ہے. اور پھر آپ دیکھیں کہ جب ہم اسلامک ٹرمینالوجی کے اعتبار سے دیکھتے ہیں تو پھر الہ کا معنی یا الہ سے مراد وہ ہستی ہوتی ہے جو عبادت کے لائق ہو، جو رزق دے، جو نفع نقصان کی مالک ہو، جو دعائیں سنے، جو کائنات کی تدبیر کرنے والی ہو. اور یہ سب صفات کس کے لیے مانتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے لیے. تو جب ہم کہتے ہیں نا لا الہ الا اللہ، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، کہ جو خالق ہو، مالک ہو، نفع نقصان کا مالک ہو، دعائیں سنے، مشکلات حل کرے، ہمارے خوف، پریشانیاں، گھبراہٹیں دور کرے. اور اسی طرح اس کے علاوہ کوئی بھی ہماری عبادت، ہمارے سجدے، ہمارے رکوع اور ہمارے صدقہ خیرات، نظر نیاز، ان چیزوں کا کوئی بھی اس سے بڑھ کے حقدار نہیں. یہ سب کچھ بھی اسی کے نام پر اور اسی کی خاطر اور اسی کی رضا کے لیے اور اسی کی خوشی کے لیے ہونی چاہیے. تو الہ جو ہے نا وہ صرف خالق نہیں، صرف ڈیٹی نہیں، بلکہ وہ جو حقیقی معنوں میں عبادت کے لائق ہے اور جس پر بھروسہ کیا جا سکے، جس کے لیے دل میں محبت اور خوف اور امید ہو. اور یہ حق صرف اللہ تعالیٰ کو حاصل ہے، کسی اور کو نہیں. تو کسی کو الہ بنانے کا مطلب کیا ہے؟ کہ زندگی میں سب سے زیادہ اس کو اہمیت دینا، ہر چیز اس کی پسند ناپسند کے مطابق کرنا، اپنی زندگی میں سب سے زیادہ اونچا درجہ اس کو دینا. ہم سب اپنے آپ سے ساتھ ساتھ سوال کرتے جائیں، کیا ہمارے دل میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا مقام، درجہ ہر چیز سے بڑھ کر ہے؟ اس کی عظمت ہے؟ کیا ہم واقعی کہتے ہیں کہ اللہ اکبر، اللہ ہی سب سے بڑا ہے اور دوسری ساری باتیں غیر اہم، اور وہ ہمارے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے، جسے ہم خوش کرنا چاہتے ہیں، جس کی ناراضگی سے بچنا چاہتے ہیں، جو ہماری زندگی میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے، سینٹرل پوائنٹ ہی وہی ہے، ہماری ہر چیز اسی سے وابستہ ہے، ہمارا ہر تعلق اور ہر خیال، یعنی وہ جس کی بات ہم ٹال ہی نہیں سکتے. انسانوں میں سے بھی جس سے محبت ہوتی ہے، جسے والدین سے ہوتی ہے. مجھے اپنے والد سے بہت محبت تھی، تو وہ جو کہتے تھے نا مجھے ہوتا تھا کہ بٹ ان کی بات نہیں ٹال سکتی، ان کے مجھ پر اتنے احسانات ہیں کہ اگر کوئی بات میری مرضی کے خلاف بھی ہوگی نا تب بھی میں نے کر لینی ہے، کیونکہ ان کی بات نہیں میں ٹال سکتی. ہر انسان کی زندگی میں کوئی نہ کوئی ایسا ہوتا ہے نا کہ جس کہتے ہیں کہ اس کی بات نہیں ٹال سکتے، کیونکہ ہم اس کو ایک ریسپیکٹ دیتے ہیں، عزت دیتے ہیں، اس کی عظمت کا احساس ہوتا ہے ہمارے اندر. کیا حقیقی معنوں میں واقعی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے بھی ہمارے ایسے جذبات ہیں کہ اللہ میں آپ کی بات نہیں ٹال سکتی، آپ جو کہیں گے مجھے کرنا ہے، اور پھر قرآن پڑھتے ہوئے جو بھی حکم آئے مجھے ماننا ہے، اللہ آپ کی بات نہیں ٹال سکتی، آپ کی خاطر نقصان کر سکتی ہوں، آپ کی خاطر قربانی کر سکتی ہوں، آپ کی خاطر تکلیف اٹھا سکتی ہوں، لیکن آپ کو ناراض نہیں کر سکتی. ہم سب سوچیں کیا واقعی ہمارا اللہ سے ایسا تعلق ہے کہ میں دوسروں کی باتیں نظر انداز کر سکتی ہوں، آپ کی خاطر دوسروں کو ناراض کر سکتی ہوں، لیکن دوسروں کی خاطر آپ کو ناراض نہیں کر سکتی. تو سب سے زیادہ محبت اور سب سے زیادہ خوف، سب سے زیادہ احترام اور سب سے زیادہ قربت کا احساس اسی سے ہو. ابن القیم کہتے ہیں بندے کی اپنے رب سے محبت دیگر تمام محبتوں سے بڑھ کر ہے، اور تمام محبتوں میں اس کا کوئی موازنہ ہی نہیں، کوئی کمپیریزن نہیں. اور یہ حقیقت لا الہ الا اللہ کی ہے، یعنی لا الہ الا اللہ کی حقیقت یہ ہے کہ رب کی محبت ہر چیز سے بڑھ کر ہو، ہر چیز سے، صرف انسانوں سے نہیں، ہر چیز سے. ہر چیز میں کیا آتا ہے؟ مال، اولاد، جائیداد، ہر چیز. یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون. کہ تمہارے مال، اور مال میں پھر آپ کا کام، بزنس، جاب، سبھی آتا ہے، اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے نہ روکے، نماز سے نہ روکے، اور جو ایسا کرے گا وہی خسارہ پانے والے ہیں، دنیا میں بھی خسارہ، آگے بھی خسارہ. اور پھر جب ہم دیکھتے ہیں لا الہ الا ہو، تو اس میں نفی بھی ہے اور اثبات بھی ہے. نفی کیا ہے؟ لا الہ، اور اثبات کیا ہے؟ الا اللہ. یعنی یہ کہنا کافی نہیں لا الہ. ہم عام طور پہ کیا کہتے ہیں؟ لا الہ پڑھو. کبھی کہا آپ نے لا الہ پڑھو؟ بچوں کے ہی کہتے ہیں. آپ ہی بتائیے، کہنا چاہیے کہ نہیں؟ نہیں کہنا چاہیے. کیوں نہیں کہنا چاہیے؟ جب ہم کہتے ہیں نا لا الہ تو اس کا مطلب کوئی الہ ہے ہی نہیں، کمپلیٹ نہیں ہے. ہمیں کہنا چاہیے کلمہ پڑھو، آئندہ یاد رہے. اچھا کلمہ پڑھو تو لا الہ اس میں سارے الہوں کی نفی ہے، ٹھیک ہے، اور الا اللہ اس کا اثبات ہے. اور الا اللہ کہنا بھی کافی نہیں، کئی لوگ بچوں کو سکھا رہے تھے نا الا اللہ الا اللہ، خالی نہیں، لا الہ الا اللہ. تو بات یہ کہ جب ہم لا الہ الا اللہ کہتے ہیں تو اللہ کے سوا ہر الہ کی الوہیت کی نفی ہو جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی الوہیت کا اثبات بھی ہوتا ہے، یعنی اس کی افرمیشن بھی کرتے ہیں. اور جب لا الہ ہے نا تو اس میں عام خاص ہر چیز کی نفی ہے، کیونکہ الہ کی جنس میں تمام افراد ہر چیز شامل ہے، اور الہ تو صرف ایک ہی ہے. وہ الہکم الہ واحد، لا الہ الا ہوا الرحمن الرحیم. اصل الہ وہ ہے جو الرحمن الرحیم ہے، اور اللہ کے سوا جتنے بھی لوگوں نے الہ بنا رکھے ہیں وہ سب باطل ہیں، وہ جھوٹے ہیں. ذلک بان اللہ هو الحق وان ما يدعون من دونه هو الباطل. اللہ کے سوا کسی اور کو پکارنا، کسی اور کو الہ سمجھنا، کسی سے توقع رکھنا کہ یہ مشکل میری حل کر دے گا یا یہ مجھے کچھ عطا کر دے گا، شرک میں شامل ہو جاتا ہے. عبادت کے لائق صرف ایک ہی ہستی ہے، انی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی. موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا نا اللہ تعالیٰ نے، بے شک میں ہی الہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، سو میری عبادت کرو. ومن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا. اللہ کی عبادت میں کسی کو بھی شریک نہیں کرنا، عبادت میں کسی کو شریک نہیں کرنا. تمام انبیاء اسی کام کے لیے بھیجے گئے، اور سورۃ الاعراف اگر آپ پڑھیں تو ایک کے بعد ایک نبی کا ذکر آتا ہے، لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره والى ثمود اخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره and so on. ہر پیغمبر نے آ کے یہی کلمہ پکارا، اسی بات کی طرف دعوت دی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سب سے پہلی دعوت یہی تھی. آپ کیا فرماتے تھے، یا ایہا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. اے لوگو لا الہ الا اللہ پڑھو، تم فلاح پا جاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے. اب یہ جو لا الہ الا اللہ ہے نا، دیکھنے کو تو یہ چار لفظ ہیں، لا الہ الا اللہ، چار لفظ، یعنی کہ بڑے ہی بھاری، بڑے ہی وزنی. ایمان کی افضل ترین شاخ، الایمان بدع و سبعون او بدع و ستون شعبہ فافضلها لا الہ الا اللہ. ایمان جو ہے اس کی 70 یا 60 سے اوپر کچھ شاخیں ہیں، اور سب سے افضل اس میں لا الہ الا اللہ ہے. سب سے بہترین ذکر یہ ہے، افضل الذکر لا الہ الا اللہ. مصائب سے نجات دلانے والا کلمہ یہی، تکلیفوں پریشانیوں میں اسی کا ورد کرتے رہنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے لا الہ الا اللہ کہا تو ایک دن یہ کلمہ اسے مصیبتوں سے نجات دلائے گا، اس سے پہلے جو ہو چکا وہ ہو چکا. یعنی اگر کسی نے پہلے کچھ ایسا کیا ہے جو درست نہیں تھا، تو اب اگر وہ لا الہ الا اللہ اختیار کرتا ہے تو یہ چیز اسے مشکلات سے نجات دلائے گی. کل ہی ایک بڑی خوبصورت روایت میں نے سنی، پھر اس کی تحقیق ہوئی تو پتہ چلا کہ واقعی وہ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں بھی آتی ہے اور موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا، اے میرے رب مجھے کوئی ایسی چیز سکھا دیجئے جس کے ذریعے میں آپ کو یاد کروں اور آپ سے دعا مانگوں. یعنی مجھے کوئی کلمہ بتائیے، کوئی بات بتائیے کہ جس کو میں ایک طرح سے دعا کے طور پہ مانگوں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ کہو لا الہ الا اللہ. موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے رب یہ تو آپ کے سارے بندے ہی کہتے ہیں، میں تو کوئی خاص ذکر چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے دوبارہ یہ فرمایا، کہو لا الہ الا اللہ. موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، میں تو ایسی چیز چاہتا ہوں جو آپ خاص طور پر مجھے عطا فرمائیں، یعنی وہ صرف میرے لیے ہو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ اگر ساتوں آسمان اور ان کے آباد کرنے والے، یعنی فرشتے جن انسان سب میرے علاوہ، یعنی اللہ تعالیٰ کے علاوہ، اور ساتوں زمینیں ایک پلڑے میں رکھ دی جائیں اور لا الہ الا اللہ دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے، تو لا الہ الا اللہ کا پلڑا بھاری ہو جائے. نگویا زمین و آسمان سے بھاری کلمہ ہے یہ. الحمدللہ کے بارے میں تو آتا نا، تملا المیزان، اسے میزان بڑھ جاتا ہے، اور لا الہ الا اللہ ہر چیز سے بھاری ہے. اتنا بڑا کلمہ ہے یہ. ایک اور بات میں آتا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالی ساری مخلوق کے سامنے ایک امتی کو باہر نکالے گا, اس کے سامنے 99 رجسٹر کھولے گا جن میں سے ہر رجسٹر تحد نگاہ ہوگا, اتنا بڑا لکھا ہو, اور اللہ تعالیٰ اس سے فرمائی نہیں اعمال نامہ ہوگا اس کا نا, کیا تو اس میں سے کسی چیز کا انکار کرتا ہے؟ کیا میرے محافظ کاتبین نے تجھ پہ ظلم کیا؟ وہ کہے گا نہیں ہے میرے رب. اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا تیرے پاس کوئی عذر یا کوئی نیکی ہے؟ وہ آدمی کہے گا نہیں ہے میرے رب. اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیوں نہیں, تیرے پاس ایک نیکی ہے, آج تجھ پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا. چنانچہ کاغذ کا ایک ٹکڑا نکالا جائے گا, اس کو حدیث البطاقہ بھی کہتے ہیں, شاید آپ نے کبھی سنا, جس میں لکھا ہوگا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسول. اللہ تعالیٰ فرمائے گا اسے میزان کے پاس حاضر کرو, یعنی اس کلمے کو. وہ عرض کرے گا میرے رب کاغذ کے اس ٹکڑے کا اتنے بڑے رجسٹروں کے ساتھ کیا مقابلہ؟ اس سے کہا جائے گا آج تجھ پر کوئی ظلم نہیں ہوگا, لہٰذا رجسٹروں کو ایک پلڑے میں رکھا جائے گا اور دوسری طرف کاغذ کے اس ٹکڑے کو جس پر لا الہ الا اللہ لکھا ہوگا, اور وہ ٹکڑا جھک جائے گا, کیونکہ اللہ کے نام سے زیادہ بھاری کوئی چیز نہیں. وہ اللہ جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے. وہ سچے دل سے یہ پڑھنا چاہیے, اور جو موت کے وقت اس کو پڑھے گا. حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں جو بندہ بھی اسے دل سے حق سمجھ کر ادا کرے گا پھر اسی پر فوت ہوگا, اس پر جہنم کی آگ حرام ہو جائے گی, اور وہ کلمہ ہے لا الہ الا اللہ. قبر میں بھی جب سوال ہوگا اور انسان کہے گا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو ثابت قدمی عطا کریں گے اس آزمائش اور امتحان کے وقت. اور پھر آپ نے یہ آیت پڑھی یثبت اللہ الذین آمنوا فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ, یہ کلمہ ثابت قدمی کا باعث ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب سے کہا تھا کہ اے چچا اگر آپ لا الہ الا اللہ کہہ دیں تو میں آپ کے لیے اللہ کے ہاں جھگڑا کروں گا, یعنی اس کو دلیل بنا کے آپ کے حق میں سفارش کروں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن میری شفاعت کی سعادت سب سے زیادہ اسے حاصل ہوگی جس نے خلوص دل سے لا الہ الا اللہ کہا ہوگا, اور یہ جنت میں لے جانے والا کلمہ ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اسی پر موت دے. ایک اور حدیث میں آتا ہے جو شخص لا الہ الا اللہ کہہ دے اور اس کے دل میں ایک جو کے برابر نیکی یعنی ایمان ہو وہ بھی دوزخ سے نکال لیا جائے گا, اور جو لا الہ الا اللہ کہہ دے اور اس کے دل میں گیہوں کے ایک دانے کے برابر, جو کا ذرا بڑا ہوتا ہے نا گیہوں کا ذرا چھوٹا ہوتا ہے, فرمائے گیہوں کے دانے کے برابر بھی خیر ہو یعنی ایمان ہو تو بھی دوزخ سے نکال لیا جائے گا, اور جو شخص لا الہ الا اللہ کہہ دے اور اس کے دل میں ایک ذرہ برابر ایمان ہو وہ بھی دوزخ سے نکالا جائے گا. اور خلود فی النار کس کے لیے؟ جو لا الہ الا اللہ کو نہ مانے. اور یہ آگ پر حرام کرنے والا کلمہ بھی ہے جو سچے دل سے اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں. اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو دوزخ کی آگ پہ حرام قرار دے دیتا ہے. تو اللہ کو ایک ماننا اور نہ ماننا برابر نہیں, شرک کرنا اور شرک سے بری و ذمہ ہونا برابر نہیں. رائی کے دانے برابر بھی ایمان فائدہ دے جائے گا اور رائی کے دانے برابر شرک سب کچھ برباد کر دے گا. اس لیے بہت سوچ سمجھ کے زندگی بسر کرنی چاہیے. اور اس کلمے کا تقاضا کیا ہے کہ جب ہم اللہ کو الہ مان لیں تو پھر کیا کریں؟ ساری عبادت بھی اسی کے لیے کریں. قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین لا شریک له و بذلک امرت و انا اول المسلمین. یہ کلمہ انسان کو اللہ کے آگے جھکنا سکھاتا ہے کہ میں صرف اس کو اپنا رب مانتا ہوں. انسان صرف اللہ کے لیے عمل کرتا ہے, اس کے لیے خالص ہو جاتا ہے, لوگوں کی بجائے اللہ سے ڈرتا ہے, اور پھر سب سے زیادہ محبت بھی اللہ تعالیٰ سے کرتا ہے, اور جو محبت کرتا ہے وہ اس کی بات بھی مانتا ہے, تو اس کے اوامر پر یعنی اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرتا ہے اور اس کی منہیات سے بچتا ہے. منہیات کہتے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے روکا. ایسا شخص توکل بھی اللہ پہ کرتا ہے یعنی بھروسہ, اسی کو اپنا مددگار سمجھتا ہے, اس کی نعمتوں پر شکر ادا کرتا ہے, اس کے احکامات کو مانتا ہے, اس کے حکم کے آگے اپنے نفس اور خواہش کو پیچھے کر دیتا ہے. جہاں اللہ کا حکم آ جاتا ہے باقی سب کچھ پیچھے چلا جاتا ہے.
استاذہ جی, میں دبئی میں ایک تھراپی کروانے جاتی تھی, تو وہاں پہ ایک لڑکی تھی فلپینو, تو تھراپی کرتے وقت ہمیشہ کوئی اتنی سٹوریز اور سب کچھ کیا کرتی تھی، تو اس کو میں نے نا لا الہ الا اللہ سکھا دیا نا، محمد رسول اللہ بھی کیا لیکن وہ اس پہ منہ پہ نہیں چڑھتا تھا، لیکن لا الہ چڑھتا تھا. اب میں کتنے سال بعد اب اس کو دوبارہ ملی، تو سمیرہ میری جو دوست ہیں انہوں نے کہا کہ وہ اب نا جس کو بھی تھراپی کر رہی ہوتی ہے وہ لا الہ الا اللہ پڑھتی ہے. اور اس کو میں نے پوچھا کہ، سمیرہ کہتی ہیں کہ میں نے پوچھا کہ تمہیں اس کا پتہ ہے مطلب کیا ہے؟ وہ کہتی ہے مجھے یہ پتہ ہے کہ میں جو کام بھی کر رہی ہوتی ہوں، چاہے میں جاب ڈھونڈ رہی ہوں یا میں کسی مشکل میں پڑی ہوں، تو مجھے پتہ ہے کہ میرا جو گاڈ ہے نا، میں یہ بولتی ہوں تو مجھے یہ احساس ہوتا ہے کہ دا گاڈ از لسننگ ٹو می.
اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک کنیکشن بن جاتا ہے نا اس کے ذریعے.
بس میں یہی سوچی تھی کہ اس سے بات یہ کہ ہم کلمہ پڑھتے تھے لیکن اس کلمے کا علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے. جیسے کل بھی آپ بات کر رہی تھی کہ عبادت کرنے والوں کے درجات ہیں، اور پھر میں سوچی تھی کہ ایک درجے سے دوسرے درجے میں جانے کے لیے، اپنے درجے کو اوپر لے کر جانے کے لیے علم کا حاصل کرنا بہت ضروری ہے. اور حقیقت یہ کہ ہم جب پکی لا الہ الا اللہ کا علم حاصل کریں گے تو پھر ہمارے اعمال میں
جی بالکل صحیح کہا آپ نے، فعلم انہ لا، اس کا علم حاصل کرنا ضروری ہے. اور والذین اوت العلم درجات، تو بڑے درجے علم کے ساتھ حاصل ہوتے ہیں. صرف علم کافی نہیں ہوتا، وہ علم اس لیے سیکھنا کہ ہمیں پھر اور اچھے اچھے کاموں کا پتہ چلے، نیکیوں کا پتہ چلے. نیکسٹ ہے الحی القیوم. الحی ہمیشہ زندہ رہنے والا، کائنات کی ہر چیز فانی ہے لیکن جس نے اس کائنات کو بنایا ہے اور جو اس کو چلا رہا ہے اس کو فنا نہیں ہے. یہ اس کا ثبوت ہے کہ وہ زندہ ہے، کیونکہ اگر بنانے والا چلانے والا ہی نہ ہو تو بنی ہوئی چیز ایک دن ختم ہو جاتی اور فنا ہو جاتی ہے. اب دیکھیں سلیمان علیہ السلام، وہ جنوں سے کام لے رہے تھے اور فوت ہو گئے کھڑے کھڑے، عصا کے سارے کھڑے تھے فوت ہو گئے. پھر کیا ہوا؟ گر پڑے تھے. تو پھر کیا ہوا؟ اس کے بعد جن چلے گئے، کام ختم، ان کی سلطنت بھی ختم. کتنی بڑی سلطنت تھی، ان کے بعد ایسی کسی کو ملی ہی نہیں. اور انہوں نے کہا تھا نا کہ ربی حبلی ملک لا ينبغي لاحد من بعدی، مجھے ایسی حکومت ایسی سلطنت عطا کر جو میرے بعد کسی اور کی نہ ہو. واقعی اس کے بعد کسی حاکم نے کبھی تاریخ میں نہیں پڑھا کہ جنوں سے کام لیا ہو. یہ صرف انہی کی خاصیت تھی. سلطنت ختم ہو گئی. کیوں ختم ہوئی؟ چلانے والے ختم ہو گئے. آپ میں سے کسی نے ہسٹری پڑھی؟ کتنے خاندانوں کی ہسٹری کی کتابیں ملتی، فلاں خاندان، فلاں ڈائنیسٹی، فلانی فلانی فلانی، ایک کے بعد ایک ختم. کیوں ختم ہو گئی؟ چلانے والے ختم ہو گئے. تو یہ زمین و آسمان کا قائم رہنا کس بات کی دلیل ہے؟ وہ چلانے والا زندہ ہے، وہ چلا رہا ہے، وہ الحی بھی ہے، القیوم بھی ہے، قائم رکھنے والا بھی ہے. یہ سب کچھ اسی لیے قائم ہے کہ وہ خود قائم ہے، اس کو کوئی فنا نہیں، نہ اس کی ابتدا ہے نہ انتہا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کان اللہ ولم یکن شیء قبلہ، اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہے اور اس سے پہلے کوئی چیز نہیں تھی، اور یہ خوبی اس کے سوا کسی ہستی میں ہے ہی نہیں، اور وہ بغیر کسی سہارے کے قائم ہے، یعنی دوسروں کو تھامنے والا ہے، اپنے بلبوتے پہ قائم ہے، بغیر کسی سہارے کے قائم ہے، اور ہر چھوٹی بڑی چیز کو سنبھالے ہوئے ہیں. اور یہ صفت کسی مخلوق کی ہو ہی نہیں سکتی، یہ صرف اللہ ہی کی ہے. کیونکہ مخلوق میں سے جو بھی کوئی کچھ کام کرتا ہے وہ دوسروں کا محتاج ہوتا ہے، مزدوروں کا مثلاً، اور مزدور ہمارے، آپ دیکھیں کہ ہم اپنے کتنے کاموں میں، یعنی اپنی پیدائش میں، اپنے بچپن میں، تربیت میں، تعلیم میں، ایک دوسرے کے محتاج ہیں. ہم اولاد کے محتاج ہیں، اولاد ہماری محتاج ہے. ہم مال کے محتاج ہیں، مال ہمارا محتاج ہے. ہم نہ ہو تو پھر ماں بیکار ہے. تو سب کے سب اللہ کے محتاج ہیں. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. پھر آپ دیکھیں کہ مخلوق اگر کسی پر نگرانی کرے بھی تو کیسے نگرانی ہوتی ہے؟ وہ حدیث پڑھی تھی آپ نے غلطیوں کی اصلاح کا، جو میں منڈے کا لیکچر لیتی ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حج کے سفر پر روانہ ہوئے تھا، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور آپ کا سامان ایک اونٹ پر تھا، تو کیا ہوا؟ اونٹ کھو گیا. کس کو نگران بنایا گیا تھا؟ ایک غلام کو. کیا ہوا؟ کیسی نگرانی کی اس نے؟ یہ انسانوں کی نگرانی ہے. ہم سب اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہمیں کسی بھی چیز کے بارے میں جب کوئی کام دیا جاتا ہے، ذمہ داری دی جاتی ہے، کیسے پوری کرتے ہیں، کتنی کرتے ہیں؟ ادھوری، انکمپلیٹ. ایک کام کر لیں گے، ایک چھوڑ دیں گے. کوئی کام اچھا کریں گے، کوئی کچا پکا کر دیں گے. کوئی کام دل سے کریں گے، کوئی کام بے دلی سے کریں گے. اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں پرفیکشن ہے. اور کتنی کنسسٹنسی ہے، موسموں کا بدلنا، بادلوں کا آنا، بارش کا برسنا، ایک ہی سسٹم چلا رہا ہے. ہمارے سسٹم تو بدل رہے, ہر تھوڑے عرصے کے بعد یہ جو فلان چیز چینج ہوگی, فلان چیز چینج ہو گئی ہے. صرف ایندھن ہی کو دیکھ لیں, انسان جب سے اس پلانٹ پہ اترا ہے کتنی تبدیلیاں آئی ہیں. آج صبح میں کچھ دیکھ رہی تھی تو ایک دم ایک ایڈ آئی کہ اب سولر پینل سے چولہے جل رہے ہیں, نئے چولہے ایجاد ہوئے ہیں جن کو گیس کی ضرورت نہیں, سولر پینل پہ چلیں گے. کیونکہ گیس کا بھی ایک مسئلہ ہوتا جا رہا ہے, ایک ریسورس ختم ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کوئی اور پیدا کر دیتے. لا متنا ہی ریسورسز ہیں کائنات میں, کیونکہ وہ چلا رہا ہے نا اس کو, قیوم ہے, نگران ہے. ہم مایوس ہونے لگتے ہیں اب یہ چیز ختم ہوگی تو پھر پتہ نہیں کیا ہوگا, دنیا ختم ہو جائے گی. ہمیں تو ایسے ایسے اندیشے آتے ہیں نا, اور ڈراتے بھی ہیں بہت بہت. اچھا یہ دونوں نام جو ہے نا, الحی اور القیوم, یہ اسم اعظم ہے. ابو امامہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا اسم اعظم قرآن کی ان تین صورتوں میں, البقرہ, آل عمران اور سورۃ طہٰ. البقرہ میں آیت الکرسی ہے, اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. آل عمران کے شروع میں ہی ہے, اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اور سورۃ طہٰ میں وعنت الوجوہ للحی القیوم. ان کلمات کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو پکار کر دعا کرنا دعا کی قبولیت کا باعث بنتا ہے. یہ اسم اعظم کا مطلب, وہ کوئی پر اسرار سی چیز نہیں ہے. حضرت انس کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا کہ ایک آدمی نے دعا کی اور کہا یا بدیع السماوات والارض یا حی یا قیوم انی اسألک, اے آسمانوں کو عدم سے وجود میں لانے والے, اے زندہ, اے قائم رکھنے والے, میں تجھ سے سوال کرتا ہوں, یعنی جو بھی اس کی حاجت تھی. تو آپ نے فرمایا کیا تمہیں پتا ہے تم نے کس چیز کے ساتھ دعا کی ہے, اللہ تعالیٰ کے کن ناموں کن صفات کے ساتھ؟ قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے, اس نے اللہ کو اس کے اس نام سے پکارا کہ جب اسے اس نام سے پکارا جاتا ہے تو وہ دعا قبول کر لیتا ہے. اچھا جب ہمیں اللہ تعالیٰ کے الحی ہونے کا احساس ہوتا نا کہ اللہ زندہ ہے اور ہر وقت میں اس کی نگرانی میں ہوں, تو یہ چیز انسان کو اکیلے پن سے اور مایوسی سے نکالتی ہے کہ کوئی ہے میرے ساتھ. انسان کے اندر کی بے چینی, سٹریس, تناؤ یہ نکلتا ہے. اور قیوم وہ تھامے ہوئے ہے, یہ انسان کی پریشانیوں اور فوبیاز اور ذہنی اضطراب اس کو بھی ختم کر دیتا ہے, وہ قائم رکھنے والا ہے. اور پھر آپ دیکھیے کہ کائنات کے اندر کتنا توازن ہے اور کس طرح چیزیں اللہ نے تھامی ہوئی ہیں. صرف آسمانوں کو ہی دیکھیے, بادلوں کو ہی دیکھیے. یہاں ہم نیچے ہوتے ہیں نا زمین پہ تو کچھ ایک علاقے کے بادل نظر آتے ہیں, کوئی بڑا سین نہیں نظر آتا. جب جہاز پہ آپ ہوتے ہیں نا اور ونڈو سے باہر دیکھیں تو پورا دور دور تک جو بادل پھیلے ہوئے ہوتے ہیں, منو ٹنو پانی اتنی روانی کے ساتھ چلا چلا جا رہا ہوتا ہے, انسان سوچنے پہ مجبور ہو جاتے کس نے ان کو تھاما ہوا ہے. یہ کہیں گر کیوں نہیں جاتے, کہیں پھٹ کیوں نہیں جاتے, کہیں ہفتے کے بادل پھٹنا شروع ہونا, اگر کلاؤڈ برسٹ جس کو کہتے ہیں, ہمیں زندہ ہی نہ رہ سکیں نیچے, ہر چیز بہا کے لے جائیں. خود آسمانوں کو کیسے تھامے ہو بغیر ستونوں کے, اتنی حیران کن چیز ہے. لیکن ہمیں حیران کرتی نہیں کیونکہ ہم عادی ہو گئے ہیں, وہ کہتے ہیں ایسا ہی ہے ہوگا. اور پھر آپ دیکھیے کہ ہر زندہ چیز جو ہے نا اس کو زندگی اللہ نے بخشی, لیکن اس کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ اللہ ہی سے ہوئی نا. سورس آف لائف کیا ہے؟ الحی ہے. اور پھر قیوم ہونا, یہ قائم رہنا اور ایک مسلسل حرکت میں رہنا اور تسلسل میں چیزوں کا ہونا. تو جب انسان اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم کہتا ہے تو اس کائنات کی سب سے بڑی سچائی کا اعتراف کر رہا ہوتا ہے کہ جو معبود ہے ہمارا وہ زندہ معبود ہے, وہ پتھر کا بت نہیں ہے, وہ کوئی درخت نہیں ہے, اور ہمیشہ ہی زندہ ہے. اور پھر صرف زندہ نہیں بلکہ وہ صرف خالق نہیں کہ بنا کے چھوڑ دیا, ہر چیز کو چلا بھی رہا ہے, اس کی نگرانی بھی کر رہا ہے. اور پھر آپ دیکھیے کہ جو زندہ ہو, بہت سی چیزوں کو اس نے زندگی بخشی ہے. لائف کو اگر آپ دیکھیں تو انسانوں میں بھی ہے, حیوانوں میں بھی ہے, کیڑے مکوڑوں میں بھی ہے, ان کی بھی روح ہے. ان کبھی کبھی سوچتی ہوں کہ یہ جب مرتے تھے ان کی روح کون نکالتا ہے, ان کی روحیں کہاں جاتی ہیں, یہ روحیں کہاں سے آئی؟ کیونکہ روح سے زندگی ہے نا. کوئی کیڑا مکوڑا ہو, کوئی مکھی مچھر ہو, یہ سب بھی روح ہے, زندگی ہے تو چل پھر رہے نا. چاہے اچھا کرے نہیں کرے وہ ایک الگ بات ہے, لیکن زندگی تو اللہ ہی نے بخشی ہے. ان کے اندر جان کس نے ڈالی, ان کے اندر روح کس نے ڈالی, ان کو زندگی کس نے بخشی؟ وہی جو خود الحی ہے. اگر اللہ تعالیٰ کی یہ صفت نہ ہوتی تو یہ باقی چیزیں بھی پیدا نہ ہوتی. پھر تو اسی بھی پتہ چلتا ہے کہ الہ یا معبود وہ نہیں ہو سکتا جو حرکت ہی نہ کرے اور جو کسی کام کے قابل نہ ہو. وہم لہم جندم محضرون. الہ تو وہی ہو سکتا ہے کہ جو الحی القیوم ہو, تو اس لیے اللہ لا الہ الا ہوا کے بعد فوراً یہ دو صفات آئی ہیں. اور پھر ہے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم, نہ اس کو اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے, یعنی موت تو بہت دور کی بات, اونگ بھی نہیں آتی, لحظہ بھر کے لیے بھی وہ غافل نہیں ہوتا, یعنی اس کی صفت قیومیت کی انتہا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی چیز آپ کے ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہو, مثلا کئی دفعہ آپ کے ساتھ ہوا ہوگا, ہم سب کے موبائل کب گرتے ہیں, نیند دور کی بات ہے, ذرا سی اونگ بھی آئے نا تو سب سے پہلے کیا ہوتا ہے, ہاتھ سے چیز چھٹ جاتی ہے, ہاتھ سے چیز چھٹ کے نیچے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو تو اونگ نہیں آتی, اگر اونگ بھی آتی نا, سونا تو دور کی بات, اونگ بھی آتی تو سب کچھ کلیپس ہو جاتا, ہر چیز گر جاتی, ختم ہو جاتی. اس طرح سنبھالے ہوئے ہر چیز کو. اور آپ دیکھیں گے اس کائنات میں سب سے جو اہم مخلوق ہے, افضل مخلوق ہے, معزز مخلوق ہے, وہ انسان ہے. انسان ایک دن نہ سوئے تو آپ دیکھیں اس کا حال کیا ہوتا ہے. اور ہم بطور خاص مینشن کرتے ہیں, آج میں پوری رات جاگی, آج مجھے نیند نہیں آئی. جس کو نیند نہ آئے وہ ضرور مینشن کرتا ہے کہ آج میں سو نہیں سکی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ, یہی تو فرق ہے نا, آپ انسانوں کو معبود بنائے ہوئے, انسان تو معبود نہیں ہو سکتے نا, ان کو تو نیند بھی آتی ہے, ان کو تو اونگ بھی آتی ہے, ان کو تو بھوک بھی لگتی ہے, وہ تو خود ضرورت مند ہے. آپ دیکھیں آپ کسی بھی انسان پہ کتنی بھی بڑی توقع رکھ لیں, وہ کسی نہ کسی وہ غائب ہو جاتا ہے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ تو زندہ ہے, قائم رکھنے والا ہے, رات ہو دن ہو کسی وقت آپ کو ضرورت ہے آپ اس کو پکارے, وہ آپ کی سن رہا ہے. اور پھر آپ دیکھیے کہ نیند ایک ویکنس بھی ہے نا, کمزوری ہے, جو انسان اس کے آگے بے بس ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً اللہ عز و جل سوتا نہیں, اور نہ ہی سونا اس کے شایان شان ہے, یعنی اس کی شان عظمت کے خلاف ہے کہ وہ سوئے. تو اس سے پتا چلتا ہے کہ وہ کامل نگرانی کر رہا ہے, ایک لمحے کے لیے بھی وہ غافل نہیں ہے انسانوں سے یا اپنے کاموں سے. نیند ہماری تو ضرورت ہے, اس کے بغیر ہم تو فنکشن ہی نہیں کر سکتے. اور آپ دیکھیے کہ جب انسان کو یہ پتا چل جاتا ہے نا, اور یہ یقین ہوتا ہے کہ ساری دنیا سو رہی ہے, آپ کو نیند نہیں آ رہی, تو آپ اپنے رب سے باتیں کرتے ہیں, کیونکہ رب نہیں سوتا. رات کے اندھیرے میں ہر چیز کام ڈاؤن ہو جاتی ہے, اور آپ اپنے رب سے فریادیں کر رہے ہوتے ہیں, پھر وہ نہیں سوتا. کتنی بھی کوئی آپ سے محبت کرے, کتنا بھی کوئی آپ کے قریب ہو, کتنی بھی کوئی آپ کی کیئر کرے, ایک وقت ہوتا ہے کہ اس کو بھی آرام چاہیے ہوتا ہے. کیوں باریاں دیتے ہیں مختلف لوگ, جب نرسز کی ڈیوٹی کیوں چینج ہو جاتی ہے پیشنٹس کے پاس, پیشنٹس اپنی تکلیف میں نہیں سوتے, لیکن ان کو تو سونا ہوتا ہے نا, کیئر گیور کو تو سونا ہوتا ہے, وہ تو 24 آور نہیں چل سکتے. تحفظ کا احساس ہے کہ ہماری کوئی نگرانی کر رہا ہے اور ہماری حفاظت کر رہا ہے, اسی لیے تو اس آیت الکرسی پڑھ کے سوتے ہیں کہ اللہ کی حفاظت میں ہوں. آپ دیکھیں کہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ ہم کسی کی کیئر کر رہے ہوتے ہیں, اور ہم اس لیے نہیں سوتے کہ اگر میں سو گئی تو اس کا کیا ہوگا, بچہ بیمار ہے مثلا, یا شوہر بیمار ہے, یا گھر میں کوئی اور بیمار ہے, کہ اگر میں سو گئی تو اس کی دوا نہ مس ہو جائے, اس کو ضرورت کسی چیز کو کیا بنے گا. لیکن جب ہمیں یہ احساس ہوتا نا کہ اللہ زندہ ہے اور وہ سنبھال رہا ہے ہر چیز کو, وہ ایک ٹیک کیئر کرے گا, تو اس سے یہ کہ خوف اور بے چینی کے یا انزائٹی جو ہے اس کا بھی علاج ہے, انسان کا سٹریس ختم ہوتا ہے, اور مومن کے لیے اس میں بہت بڑی خوشخبری اور تسلی ہے کہ ہم ایک ایسے مہربان اور طاقتور رب کی پناہ میں ہیں جس کی نظر کرم ہم سے ایک سیکنڈ کے لیے بھی نہیں ہٹتی. اور جب یہ انسان کو احساس ہونا کہ میں رب کی پناہ میں ہوں, رب کی حفاظت میں ہوں, تو پھر انسان پرسکون سوتا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین, سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إنك حميد مجيد.